ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 410، بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مرفہ 13/5/2005، موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی حالت۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، یہ ایک اصول ہے کہ جس کے آنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے اس کے جانے کا غم بھی زیادہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ اللہ کے نبی مکے سے چل پڑے ہیں مدینے کے لیے، تو مدینے کے صحابہ آپ کے استقبال کے لیے ہر روز اپنے گھر سے باہر نکلتے، جب دھوپ ستانے لگ جاتی، گرمی تیز ہو جاتی، مایوس ہو کر اپنے گھروں کو واپس پلٹ آتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے کسی کام کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دور سے ایک قافلہ سفید لباس پہنے سفید جھنڈا لہراتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ وہیں سے پکارنے لگا، اے عرب کے لوگوں، وہ آ گیا تمہارا مقصود جس کے استقبال کے لیے تم ہر روز اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے۔ یہودی کی اس پکار کو سنتے ہی صحابہ اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے، ہتھیاروں کو سجا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر قبا کی بستی کے پاس پہنچے، اور جب مدینے میں تشریف لائے، حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں، فما رأيت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم به، میں نے آج تک مدینے والوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا کہ کسی چیز نے ان کو خوش کر دیا ہو، حتی رأيت الولائد والصبيان، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے تو میں نے لڑکوں اور لڑکیوں، چھوٹی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا، یقولون ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جا وہ اللہ کے نبی کو دیکھتے اور اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جا، یہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں تشریف لے آئے. حضرت انس بیان کرتے ہیں، قال ما رأيت يوما قط كان احسن ولا ازرع من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دن کبھی بھی نہ اتنا حسین دیکھا اور نہ اتنا روشن دیکھا اس دن سے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے. قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. کہا جس دن اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے مدینے کی ہر چیز روشن ہو چکی تھی. اب یہ ان کے آنے کی خوشی ہے، جیسا کہ صحابی بیان کرتا ہے کہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ یہ بات کہہ رہی تھی، اشرق البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہ المبعوث فینا جئت بالامر المطائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر انصار کی بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ چودھویں رات کا چاند ان پہاڑوں کی طرف سے ہم پر طلوع ہو کر آیا اور ہم اللہ تعالی کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا. ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطائی، اے آنے والے، اے جسے مبعوث کیا گیا ہم میں، تو ایسا حکم لے کر آیا ہے کہ ہم تیری بات مانتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا بستی میں پہنچتے ہیں، بنو نجار آپ کے ننیحال کا قبیلہ ہے، آپ ان کو اطلاع دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ آپ کو لے کر مدینے میں داخل ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اونٹنی کو زبردستی پکڑ کر اپنے گھر کے سامنے بٹھائے تاکہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں تشریف لے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی. اونٹنی اس جگہ پر جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہی رہتے ہیں، اونٹنی پھر کھڑی ہوتی ہے، تھوڑی دور جا کر واپس پلٹتی ہے اور پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ بنو نجار کا محلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال کا. ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لے آئیں. آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوچھتے ہیں جہاں یہ اونٹنی بیٹھی ہے قریب ترین گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف جواب دیتے ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ ہے میرا گھر اور یہ ہے میرا دروازہ، چلیے تشریف لے جائیے. نبی کی زبان سے جواب سنے بغیر آپ کا کجاوا اٹھا کر اونٹنی کا سامان اٹھا کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں مسافر کا سامان جاتا ہے وہاں مسافر بھی جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینے میں مدینے کے لوگوں کو، ان کی بچیوں، عورتوں کو، بڑوں اور بوڑھوں کو، سب کو خوش کر رہی تھی۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وما رأیت یوما کان اقبح ولا اظلم من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا قبیح اور تاریک دن نہیں دیکھا جو اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک ہو۔ مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں اس دن سے تاریک دن میری زندگی میں نہیں گزرا۔ فلما کان یوم الذی مات فیہ اظلم منہا کل شیء، جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے، اضاء منہا کل شیء، مدینے کی ہر چیز روشن ہو چکی تھی۔ لیکن جس دن اللہ کے نبی مدینے کو چھوڑ گئے، اس دن حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں، اظلم منہا کل شیء، نبی کی وفات کی وجہ سے ہر چیز تاریک ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یاد کرتے ہیں اس دن کو اور کہتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن۔ ثم بکا حتی بل دمعہ الحصا، عبداللہ بن عباس جمعرات کے دن کو یاد کرنے کے بعد رونے لگ جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو کنکریاں پڑی ہیں وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ قل تو یبنا عباس وما یوم الخمیس، شاگرد کہتا ہے اے ابن عباس وما یوم الخمیس، یہ جمعرات کا دن کیا دن ہے؟ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی پر بیماری نے حملہ کر دیا اور آپ بستر مرگ پر لیٹ گئے۔ فقال اتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده ابدا، اور اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ بکری کا جو بازو ہے یہ ہڈی لے کر آؤ، میں تمہیں اس پر کچھ لکھ دوں کہ کہیں تم بعد میں گمراہ نہ ہو جانا۔ نبی کی اس بات کو یاد کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کے بعد کی حالت ہے صحابہ کی، 12 ربیع الاول کی پہلے کی حالت آپ سن چکے اور 12 ربیع الاول کے بعد کی حالت ہے صحابہ کی۔ حضرت انس کہتے ہیں قال ابو بکر لعمر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر سے کہا، عمر انطلق بنا الى ام ایمن، چلو آج ام ایمن کے گھر چلتے ہیں، نزورها کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزورها، ہم بھی ام ایمن کی زیارت کریں، اس سے ملاقات کریں جیسا کہ اللہ کے نبی اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فلما انتهينا الیہا بکت، جب ابو بکر اور عمر دونوں ام ایمن کے گھر پہنچے، ام ایمن ان دونوں وزیروں کو، نبی کے دونوں وزیروں کو دیکھ کر رونے لگ گئی۔ فقال لها ما يبكيك، پوچھنے لگے حضرت ابو بکر اور عمر کیوں رو رہی ہو؟ الا تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ جو اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کے لیے ہے وہ دنیا سے بہتر ہے؟ فقالت انی لا ابکی انی لا اعلم ان ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ام ایمن کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی
میں جانتی ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس اللہ کے نبی کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ ولیکن اب کی ان الوحی قد انقطع، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ آسمان سے اللہ کا پیغام اترا کرتا تھا، جبریل وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کی باتیں ہم سنا کرتے تھے، لیکن نبی کی وفات کی وجہ سے ان الوحی قد انقطع من السماء، آسمان سے وحی آنا منقطع ہو گئی، رک گئی۔ ام ایمن کی اس بات نے ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو رونے پر مجبور کر دیا۔ فجعلا یبکیان معها، جس طرح ام ایمن رو رہی تھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن فوت ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر اپنے مکان جو سخ کے علاقے میں تھا وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی کی وفات کا علم ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق سوار ہو کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کی لاش دھاری دار یمنی چادر کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رخ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جو موت آنی تھی آپ کو آ گئی، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ جو تکلیف موت کی آپ کو ہونی تھی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دے گا، آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ اما عائشہ کے حجرے سے باہر نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمر تلوار نکالے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر کے خیال کے مطابق اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح طور پر 40 دن کے لیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں لیکن واپس آئیں گے اور ان لوگوں کو سزا دیں گے جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھتے نہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر محسوس کر لیتے ہیں حضرت عمر کے معاملے کو، ممبر پر چڑھتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے ارد گرد ہو جاتے ہیں جمع۔ آپ فرماتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری بات ہے، میری رائے ہے۔ فرمایا، قرآن پڑھو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور آ کر چلے گئے، فوت ہو گئے، مر گئے۔ افا ان ماتا، اگر اللہ کے نبی بھی فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر کر اپنا دین چھوڑ دو گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر جن کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی واپس تشریف لائیں گے، دہشت زدہ ہو کر ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن کی اس آیت کی تلاوت سن رہے ہیں. کیا ابو بکر کی زبان یہ کہہ رہی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. صحابہ خیال کرتے تھے کہ یہ آیت ایسے لگتا ہے کہ پہلے قرآن میں ہماری نظر اس پر نہیں پڑی، آج ہی اتری، ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس آیت کی طرف. سارے صحابہ اس آیت کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر کا اپنا بیان ہے کہ میرے پاؤں میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں اور میں گر جاتا ہوں زمین پر، اور مجھے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے. یہ 14-15 ربیع الاول کو صحابہ کی کیا حالت ہے؟ صحابی بیان کرتا ہے کہ جس ریوڑ کا چرواہا گم ہو جائے، جیسے وہ ریوڑ کی بکریاں پریشان حال ہو کر جدھر منہ آتا ہے ادھر چل پڑتی ہے کہ ان کو کوئی روکنے اور ہانکنے والا نہ رہا، نبی کی وفات سے ہماری حالت بالکل ایسے ہو گئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا. جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، حضرت انس سے کہتی ہے، اے انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے نبی کے جسم پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر کے آ جاؤ. یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمیں نبی کے جانے کا اتنا غم نہیں جتنا غم حضرت بلال کو ہے یا اس صحابی کو ہے جس کا باپ آتش پرست تھا، وہ اپنے بیٹے کو بیٹیوں کی طرح گھر میں، جیسے پردہ نشین بیٹیاں گھر میں رہتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پابند کیا کرتا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنے مذہب کی زرتشت مذہب کی تعلیم دینے کے لیے وہ بھیجا کرتا تھا، لیکن بیٹا یہودیوں کے کلیسا میں جا کر گھس جاتا، ان کی باتیں سنتا، اس کو بڑی اچھی لگتی. آخر باپ کو بھی پتہ لگ گیا، بیٹے نے باپ سے گفتگو کی کہ یہ ان کی باتیں اس قسم کی ہیں. باپ کو بڑا غصہ آیا، بیٹا گھر سے بھاگ نکلا، اپنے شہر سے دوسرے شہر. وہ یہودی عالم اس کو اطلاع دیتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر میں فلاں آدمی کے پاس، وہاں جا کر یہودیت کا علم حاصل کرو. وہ اس کی جا کر خدمت کرتا ہے، اس بوڑھے کا وقت آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اے استاد محترم اب کہاں جاؤں؟ کہاں فلاں علاقے میں ایک اور عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے علم حاصل کرو. وہ اس بوڑھے کے پاس پہنچتا ہے، اس کا وقت قریب آ جاتا ہے، کچھ ایام اس کے پاس ٹھہرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پوچھتا ہے اب کہاں جاؤں؟ کہا اب ایک آدمی کا انتظار کرو، کھجوروں کا علاقہ ہے جہاں ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو، جو اس کی پیروی کرے گا وہ راہ ہدایت پر ہوگا. اب یہ ان کی انتظار کے لیے ایک قافلے کے ساتھ جاتا ہے، اغوا ہوتا ہے، بکتا بکاتا ایک یہودی کے ہاں پہنچتا ہے. اس یہودی کا ایک رشتہ دار مدینے سے آتا ہے، یہ یہودی اس غلام کو اسے دے دیتا ہے اور اس کی تمنا پوری ہو جاتی ہے کہ مجھے آج اس شہر کی طرف جانا ہے جس شہر کے بارے میں میرے استاد نے مجھ کو اطلاع دی تھی کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کے کندھے کے درمیان نبوت کی مہر ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری آس بر آئی اور میں آج مدینے جا رہا ہوں، یثرب جس کو کہا جاتا تھا، ان کی غلامی کرتے ہوئے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہے، وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو آتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اپنے مالک اور آقا سے کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی آ گئے، اس کی ٹانگیں کھجور پر چڑھے ہوئے کانپنے لگ جاتی ہیں، قریب ہے کہ زمین پر گر جائے، نیچے اتر کر اطلاع دیتا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، وہ یہودی اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہتا ہے تجھے کیا کام اس سے، چل اپنا کام کر، درخت پر چڑھ اور کھجوریں اتار۔ شام کو اس کی چھٹی ہوتی ہے باغ سے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اس کے ذہن میں وہ نشانی ہے اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، یہ اللہ کے نبی کے گرد چکر کاٹتا ہے کہ کسی طریقے سے میں وہ نشانی دیکھوں جو میرے استاد نے بتلائی تھی، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو اپنے ارد گرد پھرتا ہوا دیکھ کر بھانپ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان چاہتا کیا ہے۔ آپ نے اپنے شادے سے چادر نیچے کی، مہر نبوت ننگی ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ جس کی تلاش میں یہ کبھی ایک گھر، کبھی ایک استاد کے ہاں، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسرے کے، آخر نشانی آخری جو اس کو ملتی ہے کہ وہ مدینے میں آنے والا ہے، جو اللہ کا آخری نبی ہے، جس کے کندھے پر مہر نبوت ہے، اس کو دیکھ کر زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ نکلتے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ تجھے نبی کے جانے کا کتنا غم ہے، تو نے 12 ربیع الاول کو نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے، تو نے جلوس کیوں نہیں نکالے، تو نے خوشیاں کیوں نہیں منائی، یا اس بلال حبشی سے پوچھو جو غلام ہے آزاد نہیں ہے، لیکن توحید میں اتنا پختہ ہے کہ گلے میں رسی ہے، تپتے ہوئے صحرا ہیں اور مکے کے کالے پہاڑوں کے پتھر ہیں، اور بلال کا سینہ ہے، وہ بھاری پتھر بلال کے سینے پر رکھ دیے جاتے ہیں، تپتے ہوئے ریگستان میں لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے مان کس کو مانتا ہے، ان 360 معبودوں کو کہ جن کو ہم نے کعبے میں رکھا ہوا ہے، یا تو ایک اللہ کو مانتا ہے کہ جس پر ایمان لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بیعت کر چکا ہے۔ اس وقت بلال کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں احد، میرا تعلق 360 کے ساتھ نہیں، میرا تعلق اس اکیلے وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے، جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں، جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ احد غلام ہونے کے باوجود اپنے آقا کی مار برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت سے منہ نہیں موڑتا۔ کوئی پوچھے بلال سے کہ بلال تو بتا، تجھے ربیع الاول کے مہینے میں خوشی حاصل ہوئی یا تجھے نبی کے جانے کا غم حاصل ہوا، کہ بلال کی زبان یہ کہتی ہے کہ میں آزان دیا کرتا تھا، لیکن نبی کے جانے کے بعد اب میں آزان نہیں دوں گا۔ ہمیں کیا غم ہے؟ مولوی کو کھانے کے لیے کھیرے مل گئی، جیب میں ڈالنے کے لیے چندہ مل گیا، 12 دن اس کی عیش ہو گئی، اس کو کیا پڑے کہ یہ 12 وفات کو عید میلاد کا نام دے دے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا پیٹ بھرتا رہے، اس خبیث کا پیٹ بھرتا رہے، دین بگڑتا ہے بگڑتا رہے، نبی اور نبی کے صحابہ کی بے حرمتی ہوتی ہے ہوتی رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنی دنیا مبارک۔ انتخاب کیا جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد اس دنیا سے انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، ہم نے اس دن کا انتخاب کیا جس دن حسن اور حسین کا نانا اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے خوشی منانے کے لیے، عید میلاد منانے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے اس دن کا انتخاب کیا جس دن ہماری روحانی مائیں بیوہ ہو گئی، ان کا سہاگ لٹ گیا، ہم نے اس دن کا انتخاب کیا جس دن بلال کا آقا نہ رہا، مؤذن جس کے لیے آزان وہ دیا کرتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نہ رہا، حضرت انس کا آقا نہ رہا کہ جس کی 10 سال تک خدمت کی حضرت انس نے، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اسے اس تک نہیں کہا۔ 1,44,000 صحابہ کا غم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نبی کے خانوادے کا غم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نبی کے نواسوں اور بیٹی کا غم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمیں چاہیے بدعات، کھانے پینے کی رسمیں، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، جیبیں بھرنی چاہیے، دین بگڑتا ہے بگڑ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ عقیدے کا ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق مدینے میں صحابہ کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ قد مات کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کا میتوں و انہم میتون، اے نبی تو نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہی بدل دیا جاتا ہے، انتقال کر گئے، یعنی یہاں سے اٹھ کر وہاں چلے گئے، فوت نہیں ہوئے۔ پردہ کر گئے، روپوش ہو گئے، ہے زندہ، دوسری جگہ پر چلے گئے، پردہ کر گئے، پردے کے پیچھے چلے گئے، ایسے ایسے معنی بیان کیے جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچو اگر اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، جیسا کہ ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی یا تو کہتے ہیں فوت ہوئے ہی نہیں، یا کہتے ہیں لمحے، ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے ان پر موت آئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، تاکہ اللہ کا وہ قانون پورا ہو جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھتا ہے، بس ایک لمحے کے لیے فوت ہوئے۔ اب 3 دن تک اللہ کے نبی کی لاش چارپائی پر مائی حجرہ کے اماں عائشہ کے حجرے میں پڑی رہی، مؤذن مسجد نبوی میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز دیتا رہا، نبی کا مصلی آپ کا انتظار کرتا رہا، ابو بکر صدیق مصلی پر چڑھ کر لوگوں کی امامت کرواتے رہے، 3 دن تک نبی کا جسد مبارک اماں عائشہ کے حجرے میں پڑا رہا۔ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو مسجد نبوی میں تشریف کیوں نہیں لائے؟ لوگوں کی امامت کیوں نہیں کروائی؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ اپنے نواسوں کو کیوں نہیں چوما اور پیار کیا؟ اپنے صحابہ کو دلاسا کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی زندہ ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نہ اپنے گھر والوں کو دلاسا دینے کے لیے آئے، نہ اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے آئے کہ اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہے، میں زندہ ہوں، ایک لمحے کے لیے مرا تھا میں واپس آ گیا ہوں، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں آئے؟ اور لوگوں سوچو، اگر یہ عقیدہ واقعی سچا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے یا فوت ہوئے تو ایک لمحے کے لیے اور پھر زندہ ہو گئے، کیا خیال ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں جو نبی کے سسر ہیں، حضرت علی اور عثمان کے بارے میں جو نبی کے داماد ہیں، خلفائے راشدین ہیں، نبی کے وزیر ہیں، نبی کے مشیر ہیں، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کیا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے زندہ ہونے کے باوجود مٹی میں دفن کر دیا؟ کچھ تو سوچو عقیدہ بناتے ہوئے، کچھ تو خیال کرو کہ کیا عقیدہ بنا رہے ہو؟ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، قبر میں آپ کو وہی زندگی حاصل ہے جو دنیا کی زندگی تھی، اور غلام احمد اور احمد رضا خان نے دو قدم آگے بڑھا کر یہ بھی لکھ دیا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، کیا کہو گے ان چاروں خلفاء اور 140,000 صحابہ کے بارے میں؟ کیا عقیدہ بنے گا کہ کتنے بڑے ظالم تھے کہ اللہ کے نبی زندہ تھے اور اللہ کے نبی کو ان کے زندہ ہونے کے باوجود انہوں نے مٹی میں دفن کر دیا؟ اب کیا خیال ہے، اگر اب بھی اللہ کے نبی زندہ ہے تو پھر تم اے سی لگے ہوئے کمروں میں بیٹھو اور اللہ کے نبی کو ایک کمر، ابا عائشہ کا حجرہ تھا کتنا بڑا، اور اس حجرے میں، اس کمرے میں آپ کو جگہ کتنی ملی؟ ایک طرف ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر، دونوں دفن ہیں دائیں بائیں، ایک قبر کی جگہ موجود ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، چار قبریں وہاں بننی ہیں، وہ کمرہ تھا کتنا بڑا جس میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا، پھر آپ کو قبر کی جگہ کتنی ملی؟ وہ اس تاریخ قبر میں، اس تنگ قبر میں مدفون ہے اور ہم عیش کر رہے ہیں بڑے بڑے چار چار پانچ پانچ کنالوں کی کوٹھیوں میں، یہ ہمارا ڈرائنگ ڈائننگ ہے، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے، یہ ہمارے نوکروں کے کمرے ہیں اور اللہ کے نبی کے لیے چھوٹی سی جگہ، سوچو عقل سے سوچو، مانا کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، قرآن حدیث کا علم تم نے حاصل نہیں کیا، اگر اللہ کے نبی واقعی قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے مسلمانوں کہ تم دنیا میں عیش کرو اور اللہ کے نبی کو تاریخ تنگ سی قبر میں مدفون کرو؟ صحابہ پر بھی الزام اور آج کے مسلمانوں پر بھی الزام، اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اپنے عقیدوں کو درست کر لو، یہ مولوی تم کو جہنم کی تہ میں پہنچا کر دم لیں گے، ایسے ایسے عقیدے گھر کے تمہیں دیں گے کہ تم جہنم کی تہ میں جا پہنچو گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، پھر وہاں رو گے اور چلاؤ گے اور کہو گے اعوذ اللہ غیر ازلانا من الجن والانس، اے اللہ دکھا ہمیں وہ مولوی اور پیر، وہ بزرگ جو ہمیں دنیا میں گمراہ کیا کرتے تھے اور وہ جن جو ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے، ارن اللہ زین ازلانا من الجن والانس، جو انسانوں اور جنوں میں سے وہ دکھا، کیا کرو گے تم؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ تو دکھا ہم انہیں اپنے قدموں تلے روم ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کرنے کے بعد آج جہنم میں پھینک دیا اور ہم جہنم میں چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، حی القیوم، ایک اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اس کے علاوہ چاہے خضر علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عام نبی ہو، اللہ کے مقرب ہو، وہ انبیاء ہو یا رسول ہو، جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب نے مرنا ہے، زندہ رہنے والا کوئی نہیں. یہ اصل عقیدہ ہے، نقلی عقیدہ نہیں. نقلی عقیدہ لوگوں کے پاس ہے جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے. اصلی عقیدہ قرآن کا جو اعلان کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو مروائے گا اس ملک الموت کے ذریعے سے، او کما قال، پھر ملک الموت کو آخر بے پھر موت دے گا اور کہے گا ملک الموت تو بھی مر جا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ایک اللہ کی ذات زندہ رہنے والی ہے، باقی سب پر موت ہے. اور ہم نے ان مولویوں کے کہنے پر ایسے عقیدے اپنے بگاڑ لیے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس کا ادھر کا سرا کدھر ہے اور ادھر کا سرا کدھر ہے. لوگوں، اپنی قبر کو تاریک مت کرو، اپنے قبروں کو منور کرنے کی کوشش کرو، اپنے عقیدے کو سنوارو، کتاب و سنت کو تھام کر. جو اللہ اور اس کا نبی بیان کرتا ہے وہی بات حق ہے، جو اس کے علاوہ بیان کی جاتی ہے وہ سب گمراہیاں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار.
بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو ختم کر دے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی عبداللہ، حافظ عبداللہ صاحب تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جا، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اس کی قبر کو وسیع کر دے. حد نگاہ، جہاں تک نگاہ اس کی جاتی ہے، اس کو جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند فرمائے. ایک ساتھی آئے ہیں، ان کی بیوی بیمار ہے، 2 سال سے بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ تعاون کیجیے. جامعہ اثریہ سلفیہ مدارس سے بھی کچھ ساتھی آئے ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، وہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کیجیے. ایک ساتھی نے اپنی پریشانی، مقروض ہونے اور کاروبار میں برکت کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے دعا کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی دور کرے، ان کا قرض اتارے، ان کے کاروبار میں برکت کرے. عقیدے کے 2 سٹکر چھپے ہوئے ہیں، ان کی قیمت 10 روپے ہے. 3 سٹکرز کی قیمت 10 روپے رکھی گئی ہے، گاڑیوں اور دکانوں پر چسپاں کرنے کے لیے. دروازے پر موجود ہوں گے، اس کو لیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کریں، اپنی دکانوں پہ لگائیں، گاڑیوں پر لگائیں. گھروں میں جو قرآن خوانی ہوتی ہے، کیا قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے؟ گھروں میں جو قرآن خوانی ہوتی ہے یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لہذا گھروں میں قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے. جو عورتیں گھروں میں سورت یاسین اور دوسری سورتوں کا ختم کرواتی ہیں، پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس میں برکت نہیں ہے، جو کام اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس میں برکت ہے، لہذا وہ کام نہ کیے جائیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے.
سورت یاسین اور دوسری سورتوں کا ختم کروانا، عورتوں کو اکٹھا کرنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز ہے یا نہیں، اگر بیٹھنے کا مقصد یہ ہو کہ میں ان کو اسلام کی تبلیغ کروں گا، ان کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کروں گا تو جائز ہے، ویسے ہی دوستی رکھنا جائز نہیں۔ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹ کی نوکری جائز ہے؟ اکاؤنٹ کی نوکری اگر وہ اس کا تعلق صرف اکاؤنٹس کے ساتھ ہے تو ایسی نوکری جائز ہے۔ بیمے کا کاروبار حرام ہے، یہ جوا ہے، لہذا بیمے کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر رفع الیدین کے نماز ادا کی تھی؟ اس کی وضاحت کریں۔ کیا جو بغیر رفع الیدین کے نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی ایک موقع پر بھی رفع الیدین کو ترک کیا ہو اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہو۔ اگر کسی شخص کو علم بھی ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اس وجہ سے وہ نہ کرے کہ میرے امام نے چونکہ نہیں کی اس لیے میں نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی کا طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد اپنے امام کے طریقے کو ترجیح دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ امریکیوں کی طرف سے گوانٹو ناموں میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، پاکستانی اہل حدیث علماء خاموش کیوں ہیں؟ خاموش کوئی بھی نہیں، ہر آدمی اپنی مسد کے مطابق لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی ایک کافر کرتا ہے اور ایک قرآن کی بے حرمتی ہم خود بھی کرتے ہیں جب ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے قوانین کو نہیں مانتے۔ اس بے حرمتی کا گلہ کس سے کیا جائے؟ چلیں یہ انہوں نے بے حرمتی کی، اس کا گلہ تو ہم ان سے کریں گے، لیکن جو ہم کرتے ہیں اس کا گلہ کس سے کیا جائے؟ اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں عورتوں کی نیم اوریاں تصاویر کے ساتھ، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے ہم اس کو سجا کر سڑکوں پر لگا دیتے ہیں۔ نبی دو عیدیں لے کر گئے تھے، جمعے والا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے، کیا آپ جمعے کو بھی عید کا دن نہیں مانتے؟ اس کو عید کا دن جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کی بات پر، لیکن یہ عید کا دن ایسا نہیں جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی طرح ہوتا ہے، اس میں چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے اس کا اطلاق اس پر کر دیا گیا ہے۔ ایک اشتہار پڑا ہے جس میں یہ بتلایا جاتا ہے، قسمت کا حال نجومی بتلاتے ہیں، تقدیر کو بدلتے ہیں، یہ تمام دھوکے ہی دھوکے ہیں۔ ان کے پاس جا کر ان سے تقدیر کے بارے میں، اپنی قسمت کے بارے میں پوچھنا کفر ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔